مجمع دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شب برات کی کافی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. شروع کر دیں بھائی. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. 15 شعبان کی رات کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، اس رات کی کوئی فضیلت ہے تو کتنی ہے، اس رات قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس رات قرآن مجید کا نزول ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اس رات قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور نہا دھو کے تیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، رات کو حلوہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، شب برات کے پٹاخے پھاڑنے چاہیے کہ نہیں پھاڑنے چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گرمی بہت ہے، تھوڑی ہمت کے ساتھ بیٹھیں. تو آج میں اس کا انشاءاللہ پورا حساب کتاب، یہ میں پورے نوٹس تیار کر کے لایا ہوں، اس بارے میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی سندوں کی تحقیق، یہ سارے یہ میرے ہاتھ میں، یہ میرا تیار کردہ مسودہ ہے جو آج میں نے تیار کیا ہے آپ لوگ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اس سے پہلے جو شب برات پر میرے بیانات ہوئے ہیں وہ خلاصے بیان کیے میں نے، وہ میرے بیانات انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ لوگ سن سکتے ہیں، خلاصہ بیان کیا اس میں. تو آج اس خلاصے کو تھوڑا تفصیل سے اور دلائل سے بیان کروں گا، اس کے لیے پیشگی معذرت. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے پیشگی معذرت. دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ بات ہوگی. تو ہم اسے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان کی جو رات ہے، مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ محرم کی فضیلت پر بیان کریں، تو بہت زیادہ اصرار کیا. جب بہت اصرار کیا تو میں نے ایک بیان کیا، میں نے بیان میں کہا کہ بھائی محرم کا مہینہ محترم ہے، 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. وما علینا الا البلاغ، بس اتنا. تو بھائی یہ کیا ہوا؟ بھائی اتنی ہے، اسلام میں محرم کی اتنی ہی ہے. اس سے آگے اگر میں لگاؤں گا تو وہ میری طرف سے گریوی ہو جائے گی، تڑکا ہو جائے گا. تڑکا آپ اپنے کھانوں میں لگائیں، ہوٹل سے کھانا لاتے ہیں، اس میں آپ پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا کے اس کو خوب مزیدار بنائیں، لیکن جو شریعت کے احکامات ہیں انہیں تڑکا لگا کے مزیدار بنانے کی کوشش نہ کریں، وہ جتنے ہیں اتنا ہی ان کو بیان کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس رات قرآن مجید کا نزول، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس بارے میں یہ بات خوب یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح لفظوں میں بتایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کب؟ لیلۃ القدر میں. ٹھیک ہے؟ اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ ہے بھائی، رمضان میں ہوتی ہے. ذرا خشک موضوع ہے علمی، میں کوشش کروں گا ذرا ہلکا کر کے آپ کے دماغوں میں اتار دوں، پھر بھی کسی کو نیند آئے دوسرے ساتھی اسے جگا دیں. اسی طرح قرآن میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، یہ سورہ دخان میں ہے. ایک طرف ہے ہم نے اس کو برکت والی رات میں، دوسری طرف ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، تیسری طرف ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ میں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. ان تینوں آیتوں کو ملائیں تو بالکل بے غبار طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ شعبان نہیں ہے بلکہ رمضان ہے. समझ रहे हो बात को? अब अगर ये हम कहते हैं कि नहीं 15 शाबान को नाजिल हुआ है तो ये रमजान की नाकदरी है, और वो जो कतई मजबूत दलाइल कुरान मजीद में बयान किए जा रहे हैं उनमें एक तावील है, गैर जरूरी तावील। इसी वजह से मशहूर मुफस्सिर इब्नुल अरबी रहिमहुल्लाह ताला, जो 6वीं सदी हिजरी के मुफस्सिर हैं बहुत बड़े, वो फरमाते हैं, उनकी इबारत है, वो फरमाते हैं कि इन्नहा लैलतुन निस्फ मिन शाबान, जो शख्स ये दावा करता है कि ये निस्फ शाबान की रात कुरान नाजिल हुआ, वह हुआ बातिल, तो उसका ये दावा बातिल है। और आगे फरमाते हैं फमन ज़ामा अन्नहु फी गैरिही, जो ये कहता है कि लैलतुल कदर के अलावा किसी और रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ है, फ़कद अअज़मल फ़िरियता अलल्लाहि अला अहकामिल्लाह अहकामिल कुरान, उसने कुरान के अहकाम पर झूठ बांधा, क्योंकि उसने कुरान मजीद के आयत को कहीं और फेर दिया। दूसरा मसला तकदीर के फैसले, तकदीर के फैसले, इस रात रिस्क तकसीम होता है, इस बारे में दो हदीसें आपके सामने बयान करता हूँ। एक राशिद इब्न साद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान युहिल्लाहु इला मलकिल मौत, मलकिल मौत बिकब्ज़ कुल्ल नफ्सिन युरीदु कब्ज़हा फी तिल्का सना, कि अल्लाह ताला मलकुल मौत पर वही कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि इस साल तुमने किस किस की रूह कब्ज़ करनी है। एक तो ये हदीस, दूसरी हदीस उस्मान इब्ने मोहम्मद इब्ने मुगीरा से जो इब्ने जरीर ने रिवायत की है, उसमें आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुक़ताउल आजालु मिन शाबाना इला शाबान, एक शाबान से अगले शाबान तक के फैसले किए जाते हैं, हत्ता इन रजुला लयनकिह, एक आदमी का इरादा होता है निकाह करूंगा, मेरे औलाद होगी, वक़द उखरीजा इस्मुहु फिल मौता, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका हो। ये दोनों हदीसें मुनक़ते हैं सनद के लिहाज से। इनक़िता कहते हैं कि एक रावी दूसरे रावी से बयान कर रहा है मगर इस रावी की उस रावी से मुलाकात साबित नहीं है। अब देखो मैं एक बात कहता हूँ कि फ़लाँ ने मुझे, ये कायदे आज़म ने मुझे एक बात बताई है, आप बोलेंगे कायदे आज़म की किसी किताब में पढ़ा आपने, मैं कहूँगा नहीं कायदे आज़म ने मुझे बताया, तो आप कहेंगे भाई आप ज़रा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, मैं नहीं बता रहा आपको, मैं क्यों बताऊँ अपनी उम्र पूरी पूरी, बहरहाल मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूँ आपको, वो कायदे आज़म की मौत से मैच करेंगे, बोलेंगे भाई हिसाब किताब फिट नहीं बैठ रहा, तो ऐसी हदीस को क्या कहा जाता है? मुनक़ते। इन दोनों हदीसों के बारे में अल्लामा इब्ने कसीर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, आलम इस्लाम के मायानाज मुफस्सिर उनको कहा जाता है, वो फरमाते हैं कि मन काला इन्नहा लैलतुन निस्फ मिन शाबान, जो ये कहता है कि तकदीर के फैसले शाबान की इस रात में होते हैं, फ़कद अबादन नजहा फ़इन्ना नस्सल कुरानी अन्नहा फ़ी रमज़ान, उसने बहुत ही गलत बात कही, इसलिए कि कुरान मजीद में इस बात की वजाहत है, तसरी है कि ये तकदीर के फैसले भी लैलतुल कदर में होते हैं। अब मैं वो कुरान की आयत पढ़ता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि तकदीर के फैसले, ये जो एक साल से अगले साल तक का कोटा दिया जाता है, ये लैलतुल कदर में दिया जाता है, शाबान की रात में नहीं दिया जाता। दो आयतें पढ़ूंगा, सूरह दुखान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। आगे आता है फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाला फैसला इस रात में किया जाता है। इससे क्या पता चलता है मेरे भाई? दो और दो चार की तरह, जिस रात कुरान नाजिल हुआ उसी रात हर हिकमत वाला फैसला। आप लोग बोलेंगे तो नींद भी नहीं आएगी और मुझे खुशी भी होगी। अभी आप लोगों ने खा लिया या अभी जाके खाएंगे? हलवा जो है खा लिया या जाके खाएंगे? खा लिया तो खुशकिस्मत है, नहीं खाया तो मैं इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि आप जाके खाएं। आप घर वालों से बोलेंगे सब जाया होगी, अब ये निवाला हमारे हलक में उतरता नहीं है, इस काबिल मौली साहब ने छोड़ा नहीं है। वो एक आदमी का तीजा था ना, अब्बा का इंतकाल हो गया, तीसरे दिन लोग आ गए कि भाई स्वयं करो, लोगों में दस्तूर है स्वयं में खाना खिलाते हैं। इसने कहा ये कैसी रसम है भाई कि मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ मैं पब्लिक को खाना खिलाऊं। बहरहाल इसने कहा कि भाई लोग तो नाराज होंगे, सब जमा हो गए, इसने मुर्गे वुर्गे रखे निकाल के, लोगों से कहा कि देखो मेरे तो अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हें खिलाने का, मेरे तो मुंह में खुश्क निवाला नहीं उतर रहा, اور تم میرے گھر مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. ہیں بھائی، پہلے شرم دلا دی، تانے دے دیے، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، چلو بسم اللہ. انہوں نے کہا بسم اللہ کے قابل تو نے ہمیں چھوڑا کہاں پر؟ تو اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ حلوے کے قابل چھوڑوں گا نہیں. جنہوں نے کھا لیا خوش قسمت، دوبارہ کھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو توجہ رکھیں، ادھر توجہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہا یفرقو کلو امرن حکیم. جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں. ایک آیت تو یہ، اگلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو سب کو آتی ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. آگے آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں، روح سے مراد جبریل، اللہ کی طرف سے ہر قسم کے معاملات کو لے کر. پتہ یہ چلا جو فیصلے لے کر، جو فیصلوں کی جو رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، سب کا کوٹا سب کے حوالے کیا جاتا ہے. اصل میں تو لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا پہلے، لیکن ایک ہوتا ہے نا بجٹ ہر سال کا، بھائی اس سال کے لیے کیا رپورٹ پہلے سے لکھی، وہ رپورٹ فرشتوں کے حوالے کی جاتی. تو وہ قرآن میں سورہ قدر میں کون سی رات اس کو بتایا ہے؟ ہے بھائی لیلۃ القدر. تو علامہ ابن کثیر انہی قرآن کی آیات کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ کہتا ہے کہ یہ شعبان کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں وہ غلط کہتا ہے، بہت ہی غلط کہتا ہے. فَإِنَّ نَسَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِي رَمَضَان، اس لیے کہ قرآن میں اس بات کی تصریح ہے کہ وہ رات رمضان میں. تو یہ قسمت کا فیصلہ والی بات بھی، اس کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں ہے قسمت کے فیصلوں والی. اچھا آگے چلتے ہیں، تیسری چیز آتی ہے قبرستان. کتنی چیزیں ہو گئیں بھائی، دیکھنا آخر میں بچے گا کیا. دو چیزیں ہو گئیں، نمبر ایک، بولو بھائی جلدی جلدی، نزول قرآن. نمبر دو، قسمت کے فیصلے. نمبر تین، اس رات قبرستان جانا. اس رات، اس بارے میں پوری حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، وہ میں پوری سند کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کی سند میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں کچھ رپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا الحجاج بن ارطات ان یحیی بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، یہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت، ایک رات میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود نہیں ہے، میں گھر سے باہر نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں نے دیکھا آپ جنت البقیع میں. فقال أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ، نبی نے فرمایا اے عائشہ تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ کیا مطلب؟ بات سوکن کو یہ ڈر ہوتا ہے میری باری ہے، ایسا نہ ہو کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے جائیں، رات کو غائب ہیں تو سوکنوں کو تو بڑا ایک حسد سا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ میری باری میں ادھر کیوں. تو اللہ کے نبی کو یہ وہم ہوا، یہ آپ سمجھنے لگے کہ بھائی امی عائشہ کو کہیں یہ وہم تو نہیں ہو گیا کہ میں دوسری سوکن کے پاس ہوں، تو پوچھا کہ اس لیے، اے عائشہ کیا تجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول ظلم کریں گے؟ یعنی اللہ اس کے رسول ظلم نہیں کرتا، بلکہ جس کی باری ہے اسی کی باری دیتے ہیں، اس سے دو شادیوں میں برابری کا بھی پتہ چلتا ہے. آگے عرض کی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، ہاں مجھے یہ گمان گزرا تھا کہ کہیں آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے. فقال ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا. میں حدیث کے پورے پورے ترجمے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ٹی وی پہ سنیں گے تو آپ کو ایک دم آئے گا اچھا یہ وہی والی ہے جو مولوی صاحب نے، وہی والی آ گئی، پوری پوری تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ شعبان کی جو نصف شعبان ہے یعنی 15 شعبان ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب کی بکریوں پہ جتنے بال ہیں اتنے انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں اس رات میں. بنو کلب کا بہت بڑا ریوڑ تھا، اس کی بکریاں اس کے بالوں کا اندازہ لگائیں تو اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث عام طور پہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے. امام ترمذی، یہ تو اتنی تو بیان کی جاتی ہے، بیان کرنے والا اس حدیث کے بعد جو تبصرہ کر رہا ہے وہ تبصرہ نہیں بیان کیا جاتا۔ امام ترمذی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، سمعت محمد یضعف هذا الحدیث، میں نے اپنے استاذ محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری سے سنا، وہ اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیتے تھے۔ کیوں کیوں قرار نہیں دیتے تھے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، اس حدیث میں راوی ہے حجاج ابن ارطاط، حجاج ابن ارطاط ضعیف راوی ہے اور مدلس بھی ہے۔ مدلس کہتے ہیں جو اپنے استاذ کا نام بیان کیے بغیر استاذ نے جس سے سنی ہے نا ڈائریکٹ اس کی طرف نقل کر دے، درمیان میں اصل راوی کو غائب کر دے۔ یہ درمیان میں اصل راوی اس لیے غائب کیا جاتا ہے کہ درمیان والے راوی میں فالٹ ہوتا ہے۔ دیکھو میں ایک کوئی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ستار بھائی سے یہ بات سنی، ستار بھائی نے غفار بھائی سے۔ اب مجھے پتا ہے کہ جو ستار بھائی تھے، اوریجنل ستار بھائی کی بات نہیں کر رہا، کوئی مجلس میں ستار بھائی ہوں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، فرضی ستار بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ ستار بھائی جو تھے نا، ہمیں پتا ہے کہ وہ جھوٹے آدمی ہیں، معاذ اللہ، بات صحیح نقل نہیں کرتے۔ لیکن میں اگر ان ستار بھائی کا تذکرہ صراحتن کر دوں گا تو لوگ میری بات کو قبول نہیں کریں گے، بھائی تجھے ستار نے بتایا، ستار تو بہت بڑا چھوڑو ہے۔ اب میں کیا کہتا ہوں کہ بھائی میری بات لوگ قبول نہیں کریں گے، میں ستار بھائی کو درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ غفار بھائی کی طرف منسوب کر دیتا ہوں، غفار نے کہا ہے یا غفار سے روایت ہے۔ تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو حجاج ابن ارطاط اگر اپنے استاذ کا تذکرہ نہ کرے اور ڈائریکٹ آگے نقل کر دے تو حجاج ابن ارطاط کی ایسی حدیث محدثین قبول نہیں کرتے۔ تو ایک وجہ اس کی ضعیف ہونے کی کیا ہوئی؟ حجاج ابن ارطاط یحییٰ ابن کثیر سے تدلیس کر رہے ہیں، درمیان میں راوی کو غائب۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج ابن ارطاط نے، یحییٰ ابن کثیر ہیں دوسرے راوی جو حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں، جبکہ یحییٰ ابن کثیر کا حضرت عروہ سے کسی حدیث کا سننا ثابت نہیں ہے۔ یہاں بھی درمیان میں ایک بندہ شارٹ ہے۔ تو یہ دو وجہ ہیں اس کے ضعیف ہونے کی، صرف ایک نہیں بلکہ دو وجہ۔ اس لیے یہ سند کے لحاظ سے بہت کمزور حدیث ہے، تھوڑی کمزور نہیں بلکہ زیادہ کمزور حدیث ہے۔ قبرستان کے بارے میں بس ایک ہی روایت ہے، بہت زیادہ کمزور۔ اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں، فرض کر لیں، بعض ٹیکنیکل چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بھئی ہمیں کیا پتا حجاج ابن ارطاط کون ہے، یحییٰ ابن کثیر کون، عروہ کون، کس کی کس سے ملاقات ثابت نہیں، ہمیں تو مولوی صاحب نے بتایا مسجد میں ممبر پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع گئے تھے، ہم نے تو مولوی صاحب سے یہ سنا۔ چلو آپ کے مولوی صاحب نے آپ کو جو حدیث بیان کی مان لیا کہ بالکل صحیح، چونکہ آپ کے مولوی صاحب نے بیان کی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب آگے نمبر لگا کے میری باتیں ذرا سنیں۔ اگر فرض کر لو یہ حدیث صحیح ہے تو زیادہ سے زیادہ پوری سیرت میں، پوری زندگی میں نبی کا ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہوا، اور یہاں کیا ہوتا ہے ہر سال۔ دیکھو نبی نے جو عمل جیسے کیا ہو ویسے سنت ہوگا۔ نبی نے ایک رکعت میں کتنے سجدے کیے ہیں؟ دو۔ تیسرے سے منع کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن اگر آپ تیسرا کر لو گے تو نماز ہو جائے گی؟ بھئی یہی کہا جائے گا نبی نے جب دو کی ہیں تو آپ نبی سے زیادہ پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تین سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی امام صاحب ابھی میں نے چار رکعتیں پڑھائی تھیں نا عشاء کی، یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ اگر میں پانچ پڑھا دیتا آپ کہتے یہ کیا ہو گیا؟ میں کہتا پانچ پڑھانا کسی حدیث میں منع کیا گیا، وہ دکھا دو مجھے۔ آپ دکھا سکتے ہیں؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پانچ حرام ہیں، پھر بھی ہم چار کے بعد بریک لگا دیتے ہیں، پانچویں بھولے سے پڑھ لی سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں؟ عشاء کی چار۔ تو اسی طرح اگر نبی قبرستان گئے ہیں تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ، ایک بات ہو گئی۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر سال جا رہے ہوتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ نمبر دو، نبی کے جس سنت پر صحابہ نے عمل نہیں کیا وہ چیز نبی کی سنت بھی نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے وہ، کیونکہ صحابہ اکرام سنتوں پر ہم سے زیادہ حریص تھے، وہ دیکھتے تھے کہ نبی جو کام کر رہے ہیں ہم وہ پہلے کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک صحابی بھی نہ ضعیف حدیث سے نہ موضوع حدیث سے نہ صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کوئی ایک صحابی بھی اس رات میں کبھی قبرستان گئے ہوں، نہ ابو بکر گئے کبھی، نہ عمر گئے، نہ عثمان، نہ علی، نہ شرح مبشرہ، نہ کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ مجمعی. تو ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کریں بھائی؟ ہے بھائی نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جو اس رات قبرستان جا رہا ہے سنت سمجھ کے، اور اس کے سامنے یہ پوری تحقیق بھی ہو، کسی بیچارے کے سامنے نہیں ہے تو ایک الگ بات، پوری یہ تحقیق بھی ہو اس کے سامنے، اس کے باوجود وہ جائے تو وہ اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ فنٹر سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ تو زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. صحابہ نے سب سے پہلے عمل کیا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن میں ہے کہ اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی اسلام تو صحابہ ہم پہ پہل نہ کرتے بلکہ ہم پہل کرتے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز اگر اچھی ہے تو صحابہ نے ہم پر پہل کی ہے اس میں. ہمارا مشرکین مکہ سے بالکل الٹ نظریہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایک صحابی بھی اس رات میں کبھی قبرستان نہیں گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو یہ نبی کی خصوصیت ہوئی. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیسرا پوائنٹ، نبی گئے اکیلے زندگی میں ایک دفعہ اور گئے اکیلے، یہاں جایا جاتا ہے پورے گروپ کے ساتھ. آیا بھائی ایسا کر وسیم گٹکے والے کو بھی فون کر لے، مینڈا موڑ پہ مل رہا ہوں وہاں سے محمد شاہ کا قبرستان ہے، آ جانا وہیں پہ، اور سلیم کباڑی کو بھی بلا لے وہاں سے، اور ایسا کر وہ ہے نا، اب میں آگے بڑھ جاؤں گا پھر آپ کی راز کھلنا شروع ہو جائیں گے. ڈیٹیں ماری جا رہی ہیں قبرستان پہ باقاعدہ، ڈیٹیں ماری جا رہی ہیں. تو جتھے بنا کے قبرستان جانا یہ تو کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. چپکے سے نبی اکیلے گئے ہیں، نبی اکیلے، تین پوائنٹ ہو گئے، اکیلے، اور یہاں اکیلے نہیں پبلک پوری جا رہی ہے. چوتھا پوائنٹ، اکیلے بھی گئے ہیں اور چپکے سے بھی گئے ہیں، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. اکیلے جانا ہوتا ہے میں اکیلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہ آئے لیکن سب کو پتا ہے کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے چپکے سے کہ کسی کو پتا نہ چلے میں ہو کے آ جاؤں. نبی ایسے گئے کہ امی عائشہ کو بھی پتا نہ چلے، وہ تو اتفاق سے ان کی آنکھ کھل گئی. اسی سے پتا چلتا ہے اگر یہ سنت عمل ہوتا تو نبی ان کو بتاتے اٹھاتے تاکہ امت کو نقل کریں آگے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بھائی جو چیز سنت ہے نبی تو چاہتے ہیں میری امت میں رواج چلے اس کا، لیکن نبی ایسے گئے کہ اتفاق سے حضرت عائشہ کو پتا چل گیا، ورنہ پتا چلنا نہیں تھا. تو نبی نہیں چاہتے کہ یہ میری امت یہ عمل کرے، ورنہ چپکے سے نہ کرتے. تو اگر کسی نے کرنا ہی ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ بدعت کرنی ہے کسی نے، گناہ کمانا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے، تو پھر چلتی ایسے ہے نا جیسے نبی نے چلائی ہے. تو نبی گئے چپکے سے، تو ایسے میں آپ کبھی قبرستان میں تنہائی ہو، اندھیرا ہو، آپ پتلی گلی سے چپکے سے نکل کے زندہ بچیں تو واپس آ جائیں، کیونکہ قبرستان میں رات کے اندھیرے میں کلے جانا کلے آدمی کا کام نہیں ہے. اتنا دل گردہ آج یہاں تو ابھی کہیں گے ہے، لیکن جب اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو اور قبرستان جا کے دکھائیں، آپ بولیں گے ساری مغفرت ایک طرف گئی، اپنے آرام سے بیٹھو گھر میں. بات آئی سمجھ میں؟ یہ ہو گیا قبرستان کا معاملہ. اس پہ اور بھی بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن آگے کی حدیثیں رہ جائیں گی، اس لیے میں اس کو یہیں تک سمیٹتا ہوں. تو قبرستان جانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، مان لیا کہ ہے چپکے سے، سال میں ایک دفعہ، اکیلے، بتائے بغیر، اور صحابہ میں کوئی بھی نہیں گیا، کبھی بھی نہیں گیا. سمجھ رہے ہو بات؟ آگے چلتے ہیں. یہ تین حدیثیں ہو گئیں. چوتھی حدیث، رات کی عبادت اور دن کا روزہ. سمجھ رہے ہو؟ برداشت ہے، بتا دوں. رات کی عبادت اور دن کا روزہ. پہلے صرف دن کے روزے کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، رات کی عبادت بعد میں. دن کے روزے کے بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ میں پوری سند پڑھ کے بتا دیتا ہوں. امام بیہقی فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حنبنا ابن ابی صبورہ عن ابراہیم ابن محمد عن معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر عن نبیہ عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی پندرہویں رات آئے، نصف شعبان آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، فیقولوا، اور یہ کہتے ہیں، الا من مستغفر لي فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں، الا من مسترزق فارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، الا مبتلا فاعافيه، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، الا کذا، کوئی ہے مجھ سے یہ مانگنے والا تو میں اس کو اس کی مراد پوری کر دوں۔ یہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے ابن یسورہ، جس کا نام ابھی آپ نے سنا ہوگا، جس کا پورا نام ہے ابو بکر ابن عبداللہ ابن محمد ابن ابو صبورہ۔ امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یزع الحدیث، یہ آدمی حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ گڑھنا پتہ ہے، اپنی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، حدیث بنایا، چل بھائی، جیسے ایک میں بیٹھ جاؤں، میں کو قائد اعظم نے فرمایا، آپ کو بھی کس نے بتایا، میں کہوں مجھ سے فلاں نے، ستار بھائی سے، غفار بھائی سے، کلیم بھائی نے، علامہ اقبال سے براہ راست، اور انہوں نے قائد اعظم سے ہی بات سنی، تو دو چار دفعہ میں یہ کروں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا بات صحیح نہیں کر رہا۔ تو ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں؟ وزع، حدیثیں گڑھنے والا، گڑھنا سمجھتے ہو، اپنی طرف سے بنا کے لانے والا۔ تو محدثین میں ایسا راوی اگر کسی حدیث کی سند میں آ جائے تو اس حدیث کو ضعیف نہیں کہتے بلکہ موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کا مطلب گڑی ہوئی حدیث، جو ضعیف سے بھی کم درجے کی، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بعض محدثین نے اس کو ضعیف جدن کہا ہے، ضعیف جدن کا مطلب بے پناہ ضعیف، اور بعض نے اس کو موضوع کہا ہے یعنی من گھڑت۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، جو ابھی ماضی قریب میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، ضعیف جدن او موضوع، ان کے الفاظ ہیں کہ یہ حدیث یا تو بہت زیادہ ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، بالکل بنائی ہوئی ہے۔ اور فضائل میں جو کہا جاتا ہے نا کہ ضعیف حدیثیں چلتی ہیں، ان کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حدیث بہت زیادہ ضعیف نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ 15 شعبان کا جو روزے کی جو حدیث ہے وہ یا تو بہت زیادہ ضعیف ہے یا بالکل ہی من گھڑت ہے۔ تو بہت زیادہ ضعیف حدیث سے بھی کسی چیز کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور من گھڑت روایت سے تو بہرحال ہوتی نہیں۔ اس لیے تحقیق کی بات یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزے کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اچھا بھائی، آگے چلوں۔ یہ تو روزے کی بات ہے، مطلق رات کی عبادت، اس حدیث میں رات کی عبادت کا بھی ذکر ہے، ایک حدیث یہ ہو گئی رات کی عبادت کا، مگر میں نے بتایا کہ یہ حدیث کیا ہے، من گھڑت ہے یا بہت زیادہ ضعیف ہے۔ دوسری حدیث رات کی عبادت کے بارے میں، امام بیہقی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، اخبرنا ابو نصر ابن قتادہ قال حدثنا ابو منصور محمد بن احمد الازہری الحروی قال حدثنا الحسین بن ادریس قال حدثنا ابو عبید اللہ ابن ابی اخی ابن وہب قال حدثنا عمی قال حدثنا معاویۃ بن صالح عن العلاء ابن الحارث ان عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت۔ یہ پوری سند بیان کر کے امام بیہقی فرماتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی فاطال السجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بستر سے کھڑے ہوئے، نماز شروع کر دی اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ الفاظ بار بار حدیث کے اس لیے پڑھ رہا ہوں، کہیں سنیں تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک تحقیق آ جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لمبا سجدہ کیا، حتیٰ ظننت انہ قد قبض، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کی کہیں روح تو نہیں نکل گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ اچھا، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت ابهامه فتحرك، مجھے جب یہ ڈر ہوا تو میں آپ کے قریب گئی، آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو وہ حرکت میں آیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اچھا، آگے حدیث کو میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو امی عائشہ نے پوچھا بعد میں، یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرین ای لیلۃ ہذہ، کیا تمہیں پتہ یہ کون سی رات ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ، آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، ان اللہ عز و جل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ اس رات اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو۔ فیغفر للمستغفرین، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ویرحم للمسترحمین، جو اللہ سے رحم مانگتا ہے اللہ اس پر رحم کرتے ہیں۔ ویؤخر اہل الحقد کما ہم، لیکن جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ ہے اس کے معاملے کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ یہ حدیث ہے امام بیہقی نے بیان کی، اور امام بیہقی اسے بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رواتها قوم مجهولون، اس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے کیا ہیں؟ مجہول۔ مجہول کو میں لالو کھیتی زبان میں بتاؤں، یعنی نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا۔ آپ کے سامنے کوئی آ کے بتائے نا کہ بھائی فلاں فلاں نے یہ بات بیان کی ہے، آپ ایک دم کان کھڑے ہو جائیں، یار یہ بتاؤ بندہ کون ہے؟ کہ بندے کا تو پتا نہیں کون ہے۔ تو جب بندے کا پتہ ہی نہیں کون ہے تو اس کی بات اوتھینٹک ہوگی؟ حدیث میں جب تک بندے کا پتہ نہ ہو نا کون ہے، اس کے بارے میں محدثین کا کیا تبصرہ ہے، اس وقت تک اس کی حدیث کل عدم ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک راوی مجہول نہیں ہے، رواتہا اس کے کئی راوی کیا ہیں؟ جو حدیث نقل کرنے والے مصنف ہیں نا، محدث، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے راوی، لالو کھیتی زبان میں بتاؤں یا علمی زبان میں؟ علمی زبان میں مجہول۔ میں یہ لالو کھیتی زبان اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ عوام علمی اصطلاحات نہیں سمجھتی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے میں ان کے لیے، بھائی اس بیان کرنے والے راویوں کا نہ ڈیڈی کا پتا، تھوڑا سا مہذب ہو جائے گا، نہ ڈیڈی کا پتا، آپ لوگ بھی کچھ آگے بول دیں نا، نہ ممی کا پتا، تو اس لیے یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، انتہائی درجے کی ضعیف ہے، بلکہ تقریباً موضوع ہے، بیان کرنے والوں کا نہیں پتا اس۔ اچھا، دوسری حدیث رات کی عبادت کے بارے میں، امام بیہقی فرماتے ہیں، اخبرنا ابو الحسین ابن بشران قال اخبرنا ابو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن احمد الریاحی قال حدثنا جامع بن صبیح الرملی قال حدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن داود بن عبد الرحمن عن ہشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن ابی العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان لیلۃ النصف من شعبان۔ عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی آخری، یعنی نصف شعبان، 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، نادا منادن، ایک ندا کرنے والا پکارتا ہے اللہ کی طرف سے، حل میں مستغفرین فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، فلا یسأل احد شیئا الا اعطی، بس جو بھی اللہ سے اس رات میں دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، الا زانیتم بفرجہا او مشرک، سوائے زانیہ عورت کے اور مشرک کے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، اس حدیث میں دو راوی ہیں، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں گڑبڑ ہے، حسن درمیان میں حسن بصری آئے ہیں، حسن بصری بھی مدلس ہیں، مدلس کا میں نے مطلب بتایا تھا نا کہ جو اصل شیخ ہیں ان کے نام کو غائب، اب وہ ہوتا تو پتہ چلتا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ، ایک وجہ سے ضعیف نہیں، دو وجہ سے ضعیف، ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ کیا ہے، اس میں راوی آیا صبیح الرملی، ان کے بارے میں لسان المیزان میں حافظ ابن حجر فرماتے کہ یہ راوی ضعیف راوی ہے، قابل قبول، بولو بھائی۔ تو یہ دو روات سے یہ حدیث کیا ہو گئی، تو یہ بھی زیادہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے، تھوڑی ضعیف نہیں، بلکہ کیونکہ اس میں ضعیف ہونے کی دو وجہیں موجود ہیں۔ اچھا بھائی، آگے حدیث، امام بیہقی فرماتے ہیں، امبانی ابو عبداللہ الحافظ اجازتاً وحدثنا به عنہ الامام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن اخبرنا قال اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن علی بن عبد الحمید قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنی من سمع ابن السلمانی یحدث عن ابیہ عن ابن عمر قال، امام بیہقی اپنی سند سے عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، 5 لیال لا یرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات، و اول لیلۃ من رجب، रजब की पहली रात, वलैलतुन निस्फ मिन शाबान पंद्रहवीं शाबान की रात, वलैलतुल ईद वलैलतुन नहर ईदुल फितर की रात और ईदुल अज़हा की रात। ये इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में यह हदीस नकल की है। इस हदीस ये भी ज़ईफ है। क्यों ज़ईफ है? इसकी वजह सनद में ही नज़र आ रही है। इमाम बहकी के अल्फाज हैं, अखबरना अब्दुलरजाक काल अखबरनी मन समिया इबन सलमानी। अब्दुलरजाक बयान करते हैं कि मुझसे उस शख्स ने बयान किया जिसने इबन सलमानी से सुना था। क्या मतलब? उस बंदे का नाम बोलो भाई, उस बंदे का नाम दरमियान से शार्ट। तो ये अव्वले वहला में ये हदीस क्या है? ज़ईफ है पहली नज़र में। इसमें दरमियान में रावी का नाम बयान करने वाला खुद ही नहीं ले रहा, कह रहे पता ही नहीं, बस एक बंदे ने बयान किया जिसने फलां से सुना। एक तो इसलिए ज़ईफ है, दूसरा इसके मतन से भी पता चलता है कि यह हदीस ज़ईफ है। वो इसलिए कि लैलतुल जुमा जुमे की रात को की इबादत की फजीलत इस हदीस से साबित हो रही है, जबकि सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में है कि जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, तो ये हदीस उस बुखारी और मुस्लिम की हदीस से भी टकरा रही है। तो ये पहली बात तो सनद में है, दूसरी बात बिल्कुल बदाहतन एक बात साबित होती है। समझ रहे हैं? इधर जनरेटर चल जाए, फिर थोड़ी सी रह गई है, सब्र तहम्मुल। बोले जल्दी चलाए भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हलवा भी खाना है। क्या हो गया? इसी तरह चलेंगे क्या? कुछ पंखे बंद कर दें अगर लोड ज्यादा है। क्या हो गया भाई? जनरेटर चल रहा है क्या? चलें वो चलते रहेंगे, हम अपनी बात चलाते हैं आगे। सही है, इतने में हमारे रुकने से इस पंखे का तो कोई ताल्लुक है नहीं, क्या ख्याल है? चलते रहते हैं फिर इंशाल्लाह, ये जनरेटर का भी हिसाब सही होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो अब्दुल्ला बिन उमर से जो ये हदीस है इसमें भी ये दो गड़बड़े मौजूद हैं। अगली हदीस मुसन्नफ़ अब्दुलरजाक में इमाम अब्दुलरजाक फरमाते हैं अखबरना मामर अन अय्यूब क़ाल क़ील लिबन अबी मुलैका इन ज़ियाद अल-मुनक़री वकान क़ासन यकूल इन अजरत लैलत निस्फ मिन शाबान मिथ्रु अजरी लैलत अल-क़द्र। ये सनद से बयान करते हैं कि इबन अबी मुलैका मशहूर मुहद्दिस थे, उनके सामने किसी ने कहा कि ज़ियाद अल-मुनक़री वो ये बयान करते हैं कि 15 शाबान की रात की इबादत की फजीलत इतनी है जितनी लैलतुल क़द्र की। तो इब्ने अबी मुलैका जो मशहूर मुहद्दिस हैं, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने फरमाया लव समीअतुहु यकूलु ज़ालिक, अगर वो मेरे सामने ये बात कहेगा, वफ़ी यदि आसा और मेरे हाथ में डंडा हुआ, लज़रबतुहु बिहा, मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे? मेरे सामने ये कह के बता दे तो मैं उसे छोड़ूंगा, पंजाबी में कहते नहीं छड़ंगा, तो उसकी मैं ठुकाई लगाऊंगा। मतलब ये कि ये हदीस सही नहीं है, यानी उसकी ये बात सही नहीं है। اچھا یہ تو تھی لیلۃ القدر کی عبادت، یہ شب برات کی عبادت سے متعلق، اب آگے ایک تیسری چیز رہ جاتی ہے، کتنی چیزیں ہو گئی جلدی جلدی ہے بھائی؟ قرآن کا نزول، تقدیر کے فیصلے، قبرستان جانا، رات کی عبادت، پانچویں چیز دن کا روزہ، اور چھٹی چیز اب جو بیان کر رہا ہوں مطلق فضیلت، کہ سرے سے اس رات کی فی نفسی ہی کوئی فضیلت بھی ہے یا نہیں ہے. عبادت کا تو میں نے بتا دیا، اس رات کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں نا وہ میں بیان کر دوں گا، بس پھر ہمارا بیان ختم. اور علماء کے کچھ اقوال، یہ اس لیے کہ گرمی ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ابھی حلوے کے قابل بھی نہیں چھوڑنا انہوں نے اور جو ہے بٹھا کے بھی رکھا ہوا ہے. پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام بحقی فرماتے ہیں حدثنا راشد بن سعید قال حدثنا الولید عن ابن لہیا عن الضحاک ابن ایمن عن الضحاک ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن ابی موسیٰ الاشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. یہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں اس رات میں سوائے مشرک کے او مشاہن، وہ آدمی جو لوگوں سے دلوں میں کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ان دو کے سوا باقی تمام کی مغفرت کر دیتے ہیں. ابھی حدیثوں کو نمبر لگائیں آپ، یہ حدیث نمبر ایک ہو گئی، اس سے پہلے کی جتنی حدیثیں وہ یا تو بالکل ہی من گھڑت ہیں یا اتنی ضعیف ہیں کہ ضعیف جدن، بہت زیادہ ضعیف ہیں، بالکل قابل عمل نہیں ہیں، ان پر عمل جائز نہیں ہے. یہ جو احادیث ہیں ان میں عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو حدیثیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں ان میں عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، ان میں اتنا ہے کہ اللہ اس رات مغفرت کرتے ہیں، عبادت کی ترغیب کے اس رات دعائیں مانگنی چاہیے، مغفرت کی طلب کرنی چاہیے یا عبادت کرنی، اس کا تذکرہ نہیں ہے. باقی اس حدیث سے ہوتا کیا ثابت ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ پہلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، لیکن یہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے. وجہ اس کی ہے کہ مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی، بڑے جلیل قدر محدث ہیں اور امام سمجھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں نمبر ایک عبداللہ ابن لہیعہ راوی ہے، بہت مشہور راوی ہے، ضعیف ہے وہ، اور ولید ابن مسلم نے اس میں تدلیس کی ہے. ایک راوی درمیان میں ولید ابن مسلم آئے، الولید جو تھا نا، ولید ابن مسلم، یہ ہمارے ولید بھائی نہیں جو پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو نا آپ کہیں مدلس سمجھنا شروع کر دیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان میں. تو ولید ابن مسلم یہ مدلس ہے، یہ تو اس کی روایت قبول نہیں ہے جب تک اپنے جس سے سنی ہے اس کی تصریح نہ کر دے. تو ابن عازب لم یلقا با موسیٰ، اور تیسری اس کی وجہ کیا ہے کہ ابن عرزب جو حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ابن عرزب کی ثابت نہیں. صحابی تو جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن صحابی سے نقل کرنے والا پوری زندگی ان صحابی سے ملا ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا تین وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی، بولیں بھائی، ضعیف ہو گئی. ایک ابن لہیعہ کی وجہ سے، ولید ابن مسلم کی وجہ سے، اور صحابی سے نقل کرنے والا جو تابعی ہے وہ صحابی سے ملا نہیں ہے، تین وجہ سے ضعیف ہو گئی یہ حدیث. اچھا بھائی آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے. امام بحقی فرماتے ہیں، ابن حبان فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن المعافی العابد بصیدا وابن قتیبہ وغیرہ قالوا حدثنا ہشام بن خالد الازرق قال حدثنا ابو خلید عتبۃ بن حماد عن الاوزاعی وابن ثوبان عن ابی عن مکحول عن مالک بن یخامر عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ. اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور تمام کی مغفرت کر دیتے ہیں، الا لمشرکین او مشاہین، سوائے مشرک کے یا وہ آدمی جس کے دل میں لوگوں کے لیے حسد ہو. دونوں حدیثوں کا مضمون ایک جیسا ہے، یعنی اس حدیث میں جو بات تھی وہی بات اس سے پچھلی حدیث میں. اس حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری اور اس حدیث کے راوی معاذ ابن جبل، مگر یہاں بھی گڑبڑ کیا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں میں ایک ہے مکحول. مکحول جن استاذ سے نقل کر رہے ہیں، مالک ابن یخامر سے، تو حضرت مکحول کی ان سے ملاقات ثابت، بولو بھائی، پتہ چلا درمیان میں ایک راوی گڑچ غائب ہے، ایک راوی. تو اصول کے لحاظ سے یہ اس حدیث کی سند بھی صحیح نہیں ہے، راوی پورے نہیں ہیں. دو باتیں ہو گئی، پہلی حدیث، اس کے بعد وہ پچھلا مضمون ختم، وہ تو ساری حدیثیں ان کے تو کوئی حیثیت نہیں ہے علمی لحاظ سے.
اب ان حدیثوں کو الگ سے آپ دیکھیں، دوسری حدیث ہو گئی، تیسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے، وہ حدیث کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل مسند احمد میں فرماتے ہیں، حدثنا حسن قال حدثنا ابن لہیعا قال حدثنا حیی بن عبداللہ عن ابی عبد الرحمن الحبلہ عن عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین، اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو کے، ایک مشاہن وہ شخص جس کے دل میں لوگوں کے لیے کینہ ہو، دوسرا قاتل نفس انسانوں کو قتل کرنے والا. تو اس کا حدیث کا مضمون بھی پچھلی حدیث سے ملتا جلتا ہے، الفاظ تھوڑے سے دائیں بائیں ہیں مگر ملتا جلتا ہے، مگر حدیث سند کے لحاظ سے یہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ کیا اس میں گڑبڑ ہے؟ اس میں بھی ابن لہیعہ راوی آ رہا ہے جو، اور دوسرا حویی ابن عبداللہ یہ بھی ضعیف راوی ہے. تو دو وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی. ابن لہیعہ بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے، لین الحدیث کہا جاتا ہے، تھوڑے سے متساہل، لیکن ایک دوسرے راوی بھی آ گئے، دونوں کے مل کے کیا ہو گئی؟ حدیث ضعیف ہو گئی. سمجھ رہے بات کو؟ تین حدیثیں ہو گئی، مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے مگر تینوں ضعیف ہیں. چوتھی حدیث یہ ہے، امام بیقی فرماتے ہیں، اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان ببغداد قال اخبرنا ابو سہل ابن زیاد القطان قال حدثنا اسحاق ابن الحسن الحربی قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد ابن زیاد عن الحجاج عن مکحول عن کثیر ابن مرہ الحضرمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض الا المشرک والمشاہن. اس حدیث میں ہے کہ کثیر ابن مرہ الحضرمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو کے، ایک شرک کرنے والا، دوسرا لوگوں کے دلوں میں، یعنی دلوں میں لوگوں سے بغض رکھنے والا، خام خامے لوگوں کو سے کینہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو. اس حدیث میں، یہ بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے، اس کے ضعیف ہونے کی بھی دو وجہ ہیں. نمبر ایک، یہاں بھی حجاج ابن ارطاط ضعیف راوی ہے اور مدلس بھی ہے، وہی گڑبڑ، استاذ کا نام غائب. دوسرے، مکحول کثیر ابن مرہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ مکحول کی ملاقات کثیر ابن مرہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی درمیان میں ایک اور راوی گڑبڑ ہے. تو دو وجہ سے یہ حدیث بھی کیا ہو گئی؟ ضعیف. مگر یہ چوتھی حدیث کا مضمون ان تینوں حدیثوں، بولو بھائی، جیسا ہے، اور سند الگ الگ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پانچویں حدیث یہی سند کے ساتھ، ان ابی ثعلبہ الخشنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل یہی الفاظ کہ مشرک اور مشاہین کی مغفرت نہیں ہوتی، سند یہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو اس کی سند پر اعتراض وہی اس کی سند پر، مگر نبی سے نقل کرنے والے اس میں الگ تھے، اس میں الگ ہیں، الفاظ وہی ہیں. یہ پانچ حدیثیں ہو گئیں، سمجھ رہے ہو بات کو، جن کے الفاظ ایک جیسے ہیں مگر سندیں صحیح نہیں ہیں. تو اب سمجھو بات کو، ان پانچوں حدیثوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ نمبر ایک، ساری بہت زیادہ ضعیف ہیں، ساری بہت زیادہ ضعیف. نمبر دو، ان میں عبادت کی براہ راست کوئی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی کہ نبی نے اس میں عبادت کا حکم دیا ہو یا کوئی الگ سے عبادت کی فضیلت بیان کی ہو. نمبر تین، اس میں اتنی بات قدر مشترک ہے کہ اللہ اس رات میں بندوں کی طرف نظر رحمت کرتے ہیں اور مغفرت کے دروازے کھولتے ہیں. تین باتیں ہو گئیں، نہیں یہ بات سمجھ. اب یہ کیا ہے کہ اب یہاں علماء کا اختلاف ہوا ہے، جو اصل موضوع ہے بیان کرنے کا، گڑ بڑ ہو جاتی ہے نا باتیں. اب بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ چار پانچ چھ حدیثیں جتنی بھی ہیں ان کا مضمون چونکہ ایک جیسا ہے، تو ہیں تو ساری ضعیف، مگر اتنی ضعیف حدیثیں جب مل جاتی ہیں تو وہ پھر کمزور نہیں رہتی. دیکھو، ایک بات آپ سے ایک آدمی نقل کرتا ہے، یہ آدمی قابل اعتماد نہیں، لیکن وہی بات دوسرا نقل کرتا ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، وہی بات تیسرا، چار پانچ کے بعد آپ کو اعتماد ہے، یار اتنا بھی نہیں ہے، کچھ تو نہیں آئی بات سمجھ میں، کچھ تو ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب علماء کی دو رائے ہو گئی ہیں اس میں، وہ میں ابھی نقل کر کے بتاتا ہوں علماء کا کلام. جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت بہرحال ثابت ہے ان روایت کی وجہ سے جو ابھی میں نے وہ والی روایتیں نہیں قبرستان والی ہو وہ تو بالکل کلعدم ہے، یہ جو روایتیں جن کا سب کا مضمون ایک جیسا ہے، تو ضعیف حدیثیں اگر کثرت سے ہوں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو دو جمہور اس طرف گئے ہیں، اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ میں علماء کے اقوال آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، بعض اس طرف گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے نا بنائی ہوئی روایتیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے دلائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن بہرحال جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں سوائے دو قسم کے، کہ ایک جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، اور دوسرا مشرک، عبادت کی الگ سے فضیلت نہیں ہے، لیکن اب جو اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان ضعیف روایات کی بنیاد پر اور اس کو حسن قرار دیتے ہیں، ان میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی ہیں جو ابھی ذی القدر محدث ماضی قریب میں گزرے ہیں، وہ بھی ان روایات کو حسن مانتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی فضیلت کے قائل ہیں کہ فضیلت ہے، میں ابن تیمیہ اور البانی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ لوگ تھوڑے متشدد ہیں یعنی سمجھے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ فضیلت کے قائل ہیں کہ بھائی بالکل انکار کرنا درست نہیں ہے، فضیلت ہے، البتہ پھر فضیلت صرف رات کی فضیلت ہے یا اس میں عبادت کی بھی ہے، اب یہاں پھر دو رائے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ رات کی فضیلت سے عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جمعے کی رات فضیلت کی رات ہے کہ نہیں ہے، لیکن عبادت کی نفی ہے اس میں، تو کسی رات کا فضیلت والا ہونا اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس میں عبادت کی الگ سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ بھائی جب رات کو فضیلت والا مان لیا اور مغفرت والا مان لیا تو اللہ سے مغفرت مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے، بھائی جب ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ رات مغفرت کی رات ہے، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آج جو فلاں سیٹھ صاحب ہیں ان کی سخاوت جوش میں آئی ہوئی ہے تو آپ پہنچ جائیں گے نا قرضہ مانگنے، ہے بھائی کہ یار آج تھوڑا سا کیفیت ان کی مختلف ہے پیسے مانگ لو، اگرچہ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ آج میں بڑے جوش میں ہوں، سخاوت میں ہوں، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو بھی، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب سخاوت میں ہوں تو مجھ سے مانگو، تو اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پانچ حدیثیں اور الگ الگ راویوں سے ہیں، یہ ایک ہی سے ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک ہی نے بیٹھ کے بنائی ہیں، سب الگ الگ بیان کرنے والے الگ الگ ہیں، تو اس سے جمہور کا یہ مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ اس رات کی مطلق فضیلت کا انکار کرنا درست نہیں ہے، اب میں دونوں علماء کے اقوال آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، اچھا یہ چلے میں آخر میں بتاؤں گا، ائمہ اربعہ سے سوائے امام شافعی سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، حالانکہ وہ تو بڑے محقق تھے ائمہ اربعہ، امام شافعی فرماتے ہیں بلغنا، کتاب الام میں فرماتے ہیں بلغنا ان الدعاء یستجاب فی خمس لیال، کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ پانچ راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک جمعے کی رات، ایک عیدین کی رات، ایک رجب کی اول رات، اور ایک نصف شعبان، اب یہ امام شافعی کا کلام ہے ذرا مبہم، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اس میں سند بھی بیان نہیں کی، بس یہ بتایا کہ بلاغنا، اور میں نے کتاب الام میں یہ جب ان کا دیکھا تو امام شافعی کے پورے الفاظ ہیں کانا یقال، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یوں کہا جاتا تھا کہ یہ پانچ راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون کہتا تھا اس کا بھی امام شافعی نے تذکرہ نہیں کیا، باقی تینوں ائمہ امام مالک، احمد ابن حنبل، امام حنیفہ سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، دوسرے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلٌ وَكَانَ مِنَ السَّلَفِ مَنْ يُصَلِّيهَا، پندرہویں شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے، اسلاف میں بعض ایسے تھے جو اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس رات میں عبادت کیا کرتے، اسلاف کا مطلب تابعین، صف اول کے تابعین، وہ بعض حضرات اس میں اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اجتماع الناس فیہا لإحیائها فی المساجد بدعۃ، لیکن لوگوں کا اجتماعی شکل میں مسجدوں میں جتھے بنا کے عبادت کرنا یہ کام بدعت ہے، یعنی امام ابن تیمیہ اس کی فضیلت کے تو قائل ہیں مگر جتھے بنا بنا کے، جو جیسے آج کل ایک پورے جارے ہوتے ہیں نا، پورا گروپ پوری قوم کو لے کے آ رہا ہے مسجد میں، ادھر پھر چائے قہوے گٹکے بھی چل رہے ہیں اور اجتماعی عبادت بھی ہو رہی ہے، یہ بہرحال سب کے نزدیک کیا ہے، بولو بھائی، بدعت عمل ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس میں فرمایا کہ اسلاف میں بعض حضرات عبادت کیا کرتے تھے، وہ بعض کون تھے، اس کی تصریح علامہ ابن رجب حنبلی نے کی، پانچ سے چھ منٹ کا بیان رہ گیا، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تسلیاں اس لیے دیتا ہوں کہ ابھی حلوے پہ میں آیا نہیں ہوں, وہ آؤں گا ابھی انشاءاللہ, تاکہ یہ علمی جو خشک بحث ہوتی ہے نا علمی, ذرا یہ ختم ہو جائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اسلاف میں بعض حضرات یہ نماز اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی, جو ابن تیمیہ اور ابن قیم کے شاگردوں میں ہیں, وہ فرماتے ہیں لطائف المعارف میں, ولیلۃ النصف من شعبان کانت تابعون من اہل الشام کخالد ابن معدان و مخول و لقمان ابن عامر وغیرہم یعظمونہا و یجتہدون فیہا فی العبادہ. پندرہویں شعبان کی جو رات ہے, اس میں اہل شام کے بعض تابعین, اہل شام کے تابعین میں بعض جیسے خالد ابن معدان, مکہول, لقمان ابن عامر, یہ لوگ اس رات کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں عبادت کیا کرتے تھے. وعنہم اخذ الناس فضلہا و تعظیمہا, لوگوں نے انہی سے اس کی فضیلت کو حاصل کیا ہے, انہی کو دیکھ کے لوگوں نے بھی اس رات میں عبادت شروع کر دی. وقد قیل انہ بلغہم فی ذلک آثار, ان کے پاس دلائل کیا تھے؟ ابن رجب کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ اسرائیلی روایات پہنچی تھیں. اسرائیلی روایات کہتے ہیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت, تو یہود و نصارہ کی کچھ اسرائیلی روایات کو لے کر انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور پھر یہ بات ان کے شہروں میں پھیل گئی. اختلف الناس فی ذلک, جب لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا تو علماء میں اختلاف ہو گیا. کہاں کے علماء میں؟ مکہ, مدینہ, کوفہ کے علماء اور اہل شام کے علماء میں اختلاف. کب کی بات ہے یہ؟ تابعین کے دور کی. ہوا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَوَافَقَهُمْ عَلَىٰ تَعْظِيمِهَا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ. بعض نے تو ان کی دیکھا دیکھی لے لیا اس کو, لیکن اہل حجاز کے علماء نے اس پر رد کیا. یہ کب کی بات ہے؟ تابعین کی. اہل حجاز, مکہ, مدینہ, اس وقت علم کی جو بڑے بڑے مرکز تھے مکہ, مدینہ, اہل حجاز اور کوفہ. تو یہ شب برات مشہور کہاں ہوئی؟ شام میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مکہ, مدینہ اور کوفہ میں نہیں ہوئی, جو بڑے علم کے مرکز تھے. ایک بات آگے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ اہل شام نے جو اس کو لیا نا, ان میں بھی پھر اختلاف ہوا. بعض کہتے تھے کہ اس رات غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں آنا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, اور بعض کہتے تھے, جن میں امام اوزائی ہیں وہ اہل شام کے بڑے فقیہ تھے, وہ فرماتے تھے کہ عبادت انفرادی کی جائے گی گھروں کے اندر, مسجدوں میں ہلا گلا اجتماعی عبادتیں یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. ابن رجب فرماتے ہیں حضرت اوزائی کا قول ہی صحیح ہے, لطائف المعارف. تو اب اس سے یہ پتہ چلا, خلاصہ کیا نکلا؟ پہلی بات, یہ بس آخری خلاصہ بیان کر رہا ہوں, یہ مکمل ہو گیا آپ لوگ کا سبق جو تھا نا آج کا, بڑا خشک سبق تھا. میرا بیان تو بڑا لوگ کہتے ہیں چٹپٹا سا ہوتا ہے نا, لیکن یہ بیان ہی اس قسم کا ہے, علمی باتیں تھیں. ایک آخری, علامہ ابن العربی مالکی جو بڑے مفسر ہیں 6ویں صدی ہجری میں, اچھا اس میں اختلاف ہے نا علماء کا. بعض علماء تو سرے سے اگرچہ جمہور قائل ہے ان 5 حدیثوں کی بنیاد پر, مگر بعض بالکل قائل نہیں. ان بعض قائل نہ ہونے والوں میں ابن العربی المالکی بھی ہیں, جو بڑے ذیل القدر محدث ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں 5-6ویں صدی ہجری کے. ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں, وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانْ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لَا فِي فَضْلِهَا وَلَا فِي نَسْخِ الْآجَالِ فِيهَا فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا. فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے. لا فی فضلہا, نہ تو اس کی فضیلت میں, یعنی یہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں سرے سے فضیلت کا. ولا فی نسخ الاجالی فیہا, نہ اس بارے میں کہ اس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. فلا تلتفتو الیہا, لہذا اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کرو. اب اختلافی چیز ہو گئی نا. سعودی عرب کے جو علماء بھی ماضی قریب میں گزرے ہیں, شیخ عبداللہ بن باز اور شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے, وہ بھی اس رات کی سرے سے کسی بھی فضیلت کے قائل نہیں تھے. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو علماء اس کی بالکل بھی حیثیت کے قائل نہیں ہیں, ان کے دلائل لے دیتا ہوں اور پھر جمہور کے دلائل لے کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. جو بالکل فضیلت کے قائل نہیں ہیں, ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے از خود اس رات عبادت کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. وہ ایک روایت جو ہے نا تو موضوع ہے یا بہت زیادہ ضعیف ہے. نمبر دو, کسی بھی صحابی سے اس رات میں عبادت کرنا الگ سے اس کی فضیلت کی بنیاد پر ثابت، حتیٰ کہ بہت سے علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس رات میں جو آج کل ایک اہتمام ہوتے ہیں عبادت کا اور ان چیزوں کا، صحابہ کرام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ تابعین کے دور میں شروع ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر تابعین میں بھی، مکہ مدینہ کے نہیں، محمد ابن اسحاق ایک راوی ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ اہل مکہ اس رات میں طواف کرتے تھے، مگر محمد ابن اسحاق پر بہت زیادہ الزامات ہیں، کذاب بھی کہا گیا، اس کو جھوٹا بھی کہا گیا، یعنی وہ اس معاملے میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو صحابہ میں نہیں، بلکہ کہاں سے شروع ہوا؟ تابعین سے۔ تابعین میں بھی کہاں کے؟ اہل شام کے۔ تو اس لیے جو لوگ اس کی بالکل فضیلت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی بہرحال دلیل ہے، لہذا اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محقق کہے کہ میں اس کی فضیلت کو بالکل نہیں مانتا تو اس پہ ملامت کرنا جائز؟ بولو بھائی، نہیں، اس کے پاس بھی دلیل۔ لیکن جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں اگر نبی سے خود ثابت نہیں ہے تو جب نبی سے وہ پانچ روایتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس رات مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ ایک محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث کی کثرت درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، تو اصول اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس اصول کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت ہے اور اس میں عبادت ہے۔ نمبر دو، صحابہ سے براہ راست ثابت نہیں، لیکن تابعین میں، اہل شام میں امام اوزاعی سے ثابت ہو جانا یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ امام اوزاعی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آپ کہیں بھی کوئی بھی حدیث سنیں گے، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ اب لہذا اگر کسی نے عبادت کرنی ہے اپنے طور پر، عبادت کرے، وہ گھر میں عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے، گھر میں دل نہیں لگتا مسجد میں کر لے، کسی کونے کھانچے میں چپکے سے کھڑا ہو کر اللہ اللہ کر لے، جتھے بنا بنا کے، بولو بھائی، نہ بیٹھے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس امید پر عبادت کی جا سکتی ہے کہ بھائی اتنی روایتیں ہیں، جب کہ اللہ مغفرت کرتے ہیں تو شاید ہو جائے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا اس پہ ملامت بھی نہیں کرے۔ دن کا روزہ بالکل ثابت نہیں ہے، اور قبرستان جانا بدعت ہے اس رات، اور خاص طور پہ آج کل جو قبرستانوں میں ہو رہا ہے، اور حلوے ولوے مانڈے، دو چیزیں رہ گئیں، حلوے اور نہانا، یہ جو نہا دھو کے آتے ہیں نا لوگ اس رات میں، اس کو تہوار بنا لیا، اسلامی تہوار جتنے بھی ہیں دن کی روشنی میں ہیں، رات کو تہوار، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہودیوں کی عید کب ہوتی ہے؟ عیسائیوں کی رات کو ہوتی ہے۔ تہوار میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نہانا دھونا، کپڑے پہننا اور کھانا۔ تو اگر آپ کہیں شب برات پہ کھانا بھی کھانا چاہیے، نہانا دھونا بھی چاہیے، اس کا مطلب آپ نے اس رات کو خوشی کی رات بنا لیا، جبکہ اسلام میں راتیں خوشی کی نہیں ہوتی، دن خوشی کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ راتوں کو خوشی منانا یہ کس کی فطرت ہے؟ غیر مسلموں کی۔ اس پر تو کوئی حدیث تو ہے ہی نہیں سرے سے، ویسے بھی یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ تہوار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوشی کی رات ہے، نہا دھو کے، ہم بھی بچپن میں بہت نہائے، ہمیں جب علم نہیں تھا ہم بھی نہا دھو کے، حلوہ پکتا تھا ہمارے گھر بھی، ہم بھی کھائے، کھا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب باتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے نا، کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ اور اب باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس رات خوشی منانے کی رات، کرنا ہے عبادت کرو، صحیح ہے نا، اس نیت سے بھی کر لو، شاید عبادت کی عادت پڑ جائے اسی بنیاد۔ نمبر دو، یہ رات لیلۃ القدر کے برابر نہیں ہے، لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ اصل عبادت کی رات ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تہواروں کی بات تو ہو گئی، حلوے پکانا بھی اسی میں، خوشی کے موقع پہ حلوے لوگ پکاتے ہیں، تو خوشی کا موقع ہی نہیں ہے تو حلوے کا کہاں سے ہو گیا۔ اور حلوے کے بارے میں ایک بات بہت اہم یاد رکھیں، اسلام میں روزہ عبادت ہے، کھانا عبادت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد میٹھا کھانا ثابت نہیں ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا ہی بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کھانے کہاں کھاتے، وہ فاقوں سے رہتے تھے، کبھی تھوڑا سا مل گیا دو نوالے کھا لیے بس، ہم تو پیٹ بھر بھر کے تھوپتے ہیں اس کے بعد پھر۔ اور نبی سے جو حلوے کی فضیلت ثابت ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، تو حلوہ کا لفظ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہتے جو ہمارے یہاں پکڑا ہے، حلوہ عربی میں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں، میٹھی چیز پسند تھی، جیسے کھجور، شہد، کھجور کھا سکتا ہے انسان کسی بھی وقت، یہ میٹھا، نیچرل میٹھا۔ ہم جو نبی کے نام پہ حلوے کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں؟ گجریلا، کدو کا حلوہ، اور اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کھلائے بیسن کا حلوہ، کسی سے انتقام لینا ہو اسے بیسن کا حلوہ کھلا دو، مولی کے پراٹھے کھلا دو، پھر بھی اگر انتقام پورا نہ ہو گوبھی کا پراٹھا کھلا دو اس کو، بند گوبھی کے پراٹھے میں ڈال کے کھلا دو، جتنے قرضے کھائے ہیں، جتنی دشمنیاں ہیں، مولی کے پراٹھے اور گوبھی کے پراٹھے سے انشاءاللہ نکل جائیں گی ساری۔ تو بیسن ویسے بھی گیس کرنے والی چیز ہے، مشکل سے اس میں حلوہ بنا دو اور مشکل سے ہضم ہوگا، وہ کھا کے تو ویسے بھی عبادت۔ اچھا عجیب بات ہے کہ کھانے کی رات بھی ہے عبادت کی بھی ہے، جو کھانے کی ہوتی ہے وہ عبادت کی نہیں ہوتی، کیونکہ کھا کے عبادت نہیں کر سکتا انسان۔ اس لیے کہتے ہیں بدعتی جو بھی بات کرتا ہے نا اس کی باتوں میں تعرض ہوتا ہے، وہ اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے، باتوں سے ہی پکڑا جاتا ہے، بول کیا رہا ہے بھائی، تو کھائیں بھی عبادت بھی کریں، قبرستان بھی جائیں نہائیں بھی، تو کیا کیا کریں بھائی۔ تو کھانا پینا چھوڑ دیں نبی کے نام پہ، آپ یہ کہہ کے کھائیں کہ میں پیٹو ہوں، میری تسلی نہیں ہوتی جب تک میں اتنے پراٹھے نہیں کھا لیتا، میں اتنے حلوے مانڈے نہیں کھا لیتا، میں پیٹو ہوں۔ اسلام میں زیادہ کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھو اس پہ حدیث سناؤں کہ جو صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے نا اس کی خوراک خود بہت کم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا، صحیح حدیث۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کا اکرام کرنا بھی سنت ہے۔ تو آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے دودھ پیا، آپ نے دوسرا پیالہ دیا وہ بھی پی گیا، سات پیالے پی گیا، آٹھواں دیا تو کہنے لگا میں سحر ہو گیا، ہے بھائی پیٹ بھر گیا اور نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، نبی کے اکرام کی برکت ہوگی، اسلام قبول کر لیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اگلے دن آیا، وہی حالت تھی بھوک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا، دودھ کا پیالہ دیا، پی گئے، دوسرا پیالہ دیا، فرمایا سحر ہو گیا، کیا فرمایا، بس پیٹ بھر گیا۔ حالانکہ انہوں نے کوئی حدیث کم کھانے کے بارے میں سنی نہیں تھی، کسی حدیث ابھی تو کچھ سنا ہی نہیں انہوں نے، اسلام قبول کیا گھر گئے، اسلام سیکھنے کے لیے آج آ رہے ہیں، مگر خوراک کیا ہو گئی۔ اسلام کا یہ اثر ہے کہ خوراک خود بخود کم ہو جاتی ہے، تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یاکل فی میان واحد، کافر سات آنتیں بھرتا ہے اور مومن صرف ایک آنت بھرتا ہے۔ کیا مطلب، کافر اور مومن کی خوراک میں ایک اور سات کا فرق ہوتا ہے جو حقیقی مومن۔ تو حلوے مانڈے اور دیگیں اور کھچڑے اور تیجے کے نام پہ ابا کے مرغے کھا رہے ہیں، کبھی کونڈے بھی کھا رہا ہے آج کا مسلمان، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے۔ چھوڑ دو کھانا، کھاتے ہو تو اپنے خرچے پہ، اپنی ذمہ داری پہ، اپنے پیٹ کا نام لے کے کھاؤ کہ میرا پیٹ جب تک فل نہ ہو جائے مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ دیکھو کل میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا نا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، تو فجر کا ناشتہ کیا ہوا تھا میں نے، بہت بھوک لگی، دن بھر میں بہت مصروف بھی تھا، اتنی شدید بھوک لگی، گھر میں آیا تو کدو اور مرغی بنی ہوئی تھی، روٹی تھی، میں نے کہا اتنی ٹائٹ بھوک لگ رہی ہے کہ مزہ نہیں آئے گا یہ کھانے میں، روٹی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، گرمی بہت تھی۔ تو میں ایک آدھ ساتھی کو لیا، میں نے کہا چلو بھائی کچھ اچھی چیز کھاتے ہیں، بھوک بہت لگ رہی ہے، تھکاوٹ بہت۔ تو اللہ کے فضل سے، آپ کی توفیق سے، دو پلیٹیں بریانی کی، بڑے گوشت کی، بھر کے کھا گیا میں، الحمدللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، بھوک لگ رہی تھی، وہ ہوٹل والا بھی دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا اس میں۔ اب یہ میری بھوک تھی بھائی کہ میرا ایک پلیٹ سے پیٹ نہیں بھر رہا، اور گوشت بھی ماشاءاللہ اس میں بہت تھا، اور پھر کولڈ ڈرنک اور دہی وہی سلاد ولاد بھی، سب اٹرم پٹرم بھی، بھوک ٹائٹ لگی ہوئی تھی۔ لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے، مجھے خود بھی شرم آ رہی تھی کہ نبی تو اتنا نہیں کھاتے تھے۔ پھر میں نے نفس کو کہا کہ بھائی نبی طاقتور تھے، ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، ہیں بھائی ہم نالائق ہیں، کمزور ہیں، ہم تو جب تک تسلی سے کھا نہ لیں ہم سے تو چلا نہیں جاتا، نماز کیا ہوگی ہم سے، فجر میں تو پڑھی نہیں جائے گی، قراءت نہیں ہو سکے گی، نمازیوں کا نقصان ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سارے خود ہی دلائل گھڑے، مگر اس کھانے کی نسبت قرآن و سنت کی طرف نہیں کی، کہ اسلام نے کہا ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، آپ کھائیں اپنے پیسوں پہ، جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں، مگر یہ نہ کہیں کہ اس سے کھانے سے کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ بقدر ضرورت کھانا ثواب ہے، اور ہم جو کھاتے ہیں بقدر ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد، تقوی والی زندگی اختیار کرنے کے بعد، تھوڑے میں انسان کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلوے مانڈے چھوڑ دیں، کوئی گھر میں لے کر آیا کرے شب برات کا حلوہ لے کر آئے تو آپ اس کو جواب میں کہیں ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں. حلوہ کھانے سے حلوے مانڈے والا نہیں بن جاتا انسان، لیکن ان موقعوں پہ حلوہ کھانے سے انسان حلوے مانڈے والا بن جاتا ہے. تو بولے بھائی ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں، سمجھ رہے ہو. اکثر لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے انگوٹھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نظر آئی تو انہوں نے چوم لیے تو وہاں سے اس کی سنت بن گئی، کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومنا، تو انگوٹھے چومنا یہ عجیب سی بات ہے. دیکھو جس کی زبان سے نبی کا نام نکلا وہ زبان مبارک ہو گئی، وہ ہونٹ مبارک ہو گئے، اس کے ہونٹ چوم لیا آپ نے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی آپ کے ہونٹ سے نبی کا نام نکلا. جس کے کان میں وہ نام گیا وہ کان مبارک، کیا خیال ہے بھائی؟ سماعت یہاں گئی ہے، وہ کان چوم لے، بات سمجھ میں آتی ہے. جس نام پہ کسی نے، جس کاغذ پہ کسی نے نبی کا نام لکھا وہ کاغذ چوم لو. اب ہوتا کیا ہے، نہ وہ کاغذ، نہ وہ ہونٹ، نہ وہ کان، چوما کیا جا رہا ہے؟ انگوٹھے. تو انگوٹھوں کا تو کوئی کردار نبی کے نام میں ہے ہی نہیں، ہے بھائی. یہ ایسے جیسے میں آپ سے کہوں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اتنے میں کیا بتاؤں، آپ کھڑے ہوئے اور ادھر ستار بھائی کو میں گلے لگا دی، میں نے کہہ کہ محبت مجھ سے ہے، گلے اس کو لگا رہا ہے اور ان کو چوم رہا ہوں میں ستار بھائی کو. اب وہ کہہ رہا بھائی یہ مجھ سے تھی تو مجھے گلے لگاتا نا، بس کیا بتاؤں ان سے لگا رہا ہوں گلے. تو اس لیے بدعتی کی ہر چیز نرالی ہوتی ہے بھائی. جس کی زبان سے نبی کا نام نکلا اس کے ہونٹ چوم لو، ہمیں اعتراض نہیں ہے. آپ، ہم کہیں گے نبی کی محبت میں آپ پاگل ہو گئے تھے. کان میں گیا نام، کان چوم لو، ہم کہیں گے نبی کی محبت میں فل جوش میں ہو، فل موڈ میں بھائی. کاغذ پہ نبی کا نام چوم لو، لیکن نہ کاغذ نہ کان چوما کیا جا رہا ہے، ہونٹ، جس کا کوئی لنک نہیں ہے اس پورے جو ہے نا کام میں، اس پورے پروسیس میں اس انگوٹھے کا کوئی کردار نہیں. سمر کیمپ کا اعلان کر دیں، رجسٹریشن ابھی کرائی جا سکتی ہے. کورس کے بارے میں پمفلٹ دیے جا رہے ہیں دونوں دروازوں پہ بھائی. کب شروع ہو رہا ہے سمر کیمپ؟ 6 جون سے 16 جون تک، مغرب سے عشاء تک بچوں کے لیے سمر کیمپ ہو رہا ہے. عثمان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. خلفائے راشدین اور ذیل قدر رضوان اللہ تعالیٰ سے، 15 شعبان کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا، قبرستان جانا اور دن کا روزہ ثابت ہے یا نہیں؟ خلفائے راشدین میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، ابھی میں نے بتایا نا خلفائے راشدین، باقی بھی صاحب بنے. آج ان سب کے لیے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، یا ایسے حدیث پڑھ کر کیا ایسے شرک کرنے والا، نہ قتل کرنے والا؟ بس دو حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ جو دل میں بغض رکھنے والا اور شرک کرنے والا، ان کے بارے میں روایت ہے، اس روایت کی تحقیق میں نے بتا دی. شب برات میں پٹاخے کس خوشی میں جلائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ یہ تو جو جلا رہے ہیں ان سے پوچھیں، پٹاخے والوں کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، ان کو پٹاخے بجانے بھائی. انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ بیان جب ختم ہو جائے تو پہلے مرد حضرات جائیں، خواتین اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھی رہیں تاکہ اختلاط نہ ہو. مرد حضرات جب مکمل چلے جائیں گے پھر خواتین جائیں، تھوڑا صبر کر لیں خواتین بیٹھ کے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہو گئی بات. اور کوئی بات بھائی کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ لے. ہاں، شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اہتمام میں شعبان میں بہت عبادت کرتے تھے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے تھے، عبادت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے. کیوں؟ رمضان کی وجہ سے، تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے شعبان میں عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے اور روزے بھی زیادہ رکھنے چاہیے تاکہ رمضان کی تیاری ہو. تو یہ اصل میں رمضان کے لیے ہوتا تھا. ہو گیا میرا خیال ہے. اور کوئی سوال بھائی کسی نے پوچھنا ہو جلدی سے پوچھ لے. جی پندرہ شعبان کا روز، 13, 14, 15 جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے نا، اللہ کے نبی نے ہر مہینے کے 3 روزوں کی بہت تاکید کی ہے، 13, 14 اور 15، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ. نبی نے فرمایا جس نے یہ 3 روزے رکھے تو اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر اللہ کے ہاں قرآن میں، تو ایک روزہ 10 روزوں کے، 3 روزے 10 روزوں کے برابر ہو جائیں گے. تو اس لیے ہر مہینے 3 روزے رکھنے چاہیے، بہت فضیلت ہے. اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ بھی فضیلت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حلوے چھوڑ کے روزوں پہ آ جائیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. سعودی عرب میں آپ جائیں، عرب ملکوں میں جائیں، سب رکھتے ہیں. سعودی عرب میں ہر گھر میں، گھر کے ہر ہر فرد کا پیر اور جمعرات کو روزہ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، سوائے چند ایک. اور بھی بعض عرب ممالک ہیں، میاں کا بھی روزہ، بیوی کا بھی روزہ، بچوں کا بھی روزہ، سب کا روزہ ہوتا ہے، پیر کو بھی، جمعرات کو بھی، اور ایام 20 کے 3 دنوں میں بھی. تو ہمیں بھی اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنا لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اس سے ہم خود ہی حلوے مانڈوں سے جان چھوٹ جائے گی ہماری، جب روزوں کی عادت ہو جائے گی تو کھانے پینے کا شوق خود ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.